سوال یہ ہے کہ لڑکے کی شادی کے وقت لڑکی والے یہ کہیں کہ لڑکی بعد میں دین کی تعلیم لے گی، ابھی اتنا نہیں جانتی تو کیا کریں؟ بہت اچھی خواہش ہے، اس خواہش کا خیر مقدم کرنا چاہیے خامد کو، اور خوش ہونا چاہیے کہ کل کو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کے تعلیم کو بھی مکمل کرنے کا سبب بنا. جس طرح ایک عام انسان کی تعلیم کا بندوبست بہت بڑے درجے کی بات ہے. آپ حیران ہوں گے یہ فتویٰ سن کر. شیخ ابن باز رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہا میں نے یہ حدیث سنی ہے، حفظ کرنے کا کتنا اجر ہے، میں اب حفظ نہیں کر سکتا، میں یہ اجر کیسے لے سکتا ہوں؟ اگر یہ مسجد میں بیٹھے ہیں چند لوگ حفظ کرنے والے، ان کے حفظ کا بندوبست میں کر دیتا ہوں، مجھے اجر مل جائے گا؟ تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ. اگر تم ان کا بندوبست کرتے ہو تو حدیث یہ کہتی ہے جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، ان سب کو اپنے اپنے حفظ کا پورا اجر ملے گا، ان سب کے برابر تم اکیلے کو ملے گا. اور حدیث کے الفاظ کے، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، نہ ان کے اجر میں کمی نہ تیرے اجر میں کمی. تو یہ ایک اچھی خواہش ہے، اگر اس کو اس کی ایگزیکیوشن آسانی سے ہو تو اس طرح کی خواہش کو قبول کرنا چاہیے. بلکہ ہم انشاءاللہ کل اگلی مجلس میں جو پیش کریں گے، وہ پہلا حق یہ ہے عورت کا مرد پر کہ اس کی تعلیم کا بندوبست کرے. اگر لڑکا شادی کے وقت صرف نماز کا پابند ہو اور دین پر اتنا پیروکار نہ ہو تو رشتہ کر دینا چاہیے. نماز بہت بڑی نعمت ہے، اور دین کی پابندی سے جب تک بات کھل کے سامنے نہ آئے تو اس کے بارے میں کوئی رائے کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. دین کو ہم نے جو بات کی تھی پریورٹی پہ رکھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، نماز کا پابند ہو، اللہ کا خوف ہو. اللہ رب العزت ایسا ہی خوف اور نماز کی پابندی ہر ایک کو نصیب فرمائے. اوقات نماز، آداب نماز اور ارکان اور اجزائے نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی وضاحت اتنے چھوٹے وقت میں تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں پورا ایک دن جو ہے وہ نکالے تاکہ نماز کے جمیع مسائل کے متعلق شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادت لے. یہ ایک بہت خوبصورت مشورہ ہم تک پہنچا ہے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. صبح شام کے اذکار کی فضیلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے شروع کیا جائے. چونکہ ہمارا پروگرام اس وقت چل رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلد جو تصریح المفاہیم اس کو مکمل کرنے کے بعد ہی کوئی کورس نیا شروع کریں گے. تو یہ بہت عمدہ ایک مشورہ ہے، صبح و شام کے اذکار اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جہاں تلفظ درست ہوں گے وہاں ہم اللہ تعالی کی قربت بھی حاصل کریں گے. اسلام میں کیا جوائنٹ فیملی کا تصور ہے؟ اگر آپ اس طرح رہیں تو پھر شرعی پردہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس بات میں دو رائے نہیں کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات ہر شخص جانتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہندوانہ طریقہ ہے، اس طرح کی سختی اسلام نے پسند نہیں کی. ایک شخص جس کے پاس گنجائش نہیں، وہ الگ گھر میں نہیں رہ سکتا اور وہ الگ گھر نہیں رکھتا، وہ کہاں رہے گا؟ اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں اور گنجائش نہیں، اور ایک شخص اٹھے اور دینداری کی بنیاد پہ ان کو ہندو کہہ دے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہی حالات میرے اور آپ پہ آ جائیں تو کیا ہم ہندو کا لفظ سننا پسند کریں گے؟ نہیں. ایسے ماحول میں بھی سلف کی روایات یہ ہیں کہ انہوں نے پردے کا اہتمام ہی کیا ہے. جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو بہت ساری سختیاں اگرچہ نرمیوں میں بدل جاتی ہیں. ظاہر احتکاک ہوگا، ظاہر ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنا ہے، تھوڑی سی گھٹن تو ہوگی جو انسان کو محسوس ہوتی ہے عام لوگوں کو، لیکن اگر انسان کا ایمان تازہ ہو تو اس کو بھی گھٹن نہیں سمجھتے. وہ ایک زندگی کے چند لمحات ہیں جو گزارنے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر. کیا یہ سچ ہے کہ مشرق کسی حساب و کتاب کے بغیر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. ترازو قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ ان کے اعمال کو تولنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ نیکیاں تو ہوں گی نہیں، کفر ہی ہوگا. تو ایسے لوگوں کو بغیر حساب کے ہی کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کچھ نوجوان بچوں کو پورنوگرافی کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس طرح کی بے حیائی والی فلم دیکھتے ہیں، اور کچھ کوشش کے باوجود واپس ان کی طرف لوٹ آتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بلاوی سے اس کو، اس کی آل اولاد کو بھی بچائے. اور یہاں میں صرف ایک قصہ بیان کروں گا جو خود اس کا جواب ہوگا. ایک انسان کا ایمان کیسا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر اس حالت میں اسے موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور اگر ایسی کیفیت میں کسی کو موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ یہاں ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے، اگرچہ کچھ علماء نے اس میں کلام کی ہے. قصہ کیا ہے؟ ایک شخص عبد الرحمن ابن ثعلبہ، جس کی عمر 14 سال ہے. آپ میں سے کسی بھائی کی 14 سال عمر ہے؟ جی بیٹا تھوڑا سا کھڑے ہو جائیے، صرف سمجھانے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور والدین کو صدقہ جاریہ بنائے. اس بچے کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں، تشریف رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی کام کے لیے بھیجا. جب وہ جا رہا تھا فجاءت الريح، ہوا آئی اور اچانک سے ہوا کی وجہ سے ایک پردہ اٹھا. فإذا امرأة تغتسل، پردہ اٹھنے سے کیا ہوا؟ ایک عورت غسل کر رہی تھی. فنظر نظرة او نظرتين، اس کی نظر پڑی. کیا کہتے ہیں؟ ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا ہے اور میں نے کیا کر لیا؟ وہاں سے بھاگ نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، اين عبد الرحمن، عبد الرحمن کدھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول، تلاش کیا ملا نہیں ہے. کہ یا عمر، یا سلمان، ابحثوا فی الفلات، ابحثوا فی الفلات، دیکھو کہاں گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلاش میں نکلتے ہیں. پتہ چلا بکریوں کے چرواہے سے کہ ایک نوجوان ہے جو صبح کے وقت پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے اور پھر واپس اوپر چلا جاتا ہے. اچھا، جب وہ واپس آیا فَإِذَا هُوَ كَالْفَرْخِ الْمَنْتُوخِ، رو رو کر وہ چوزا بنا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا، پکڑ لیا، کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلبک، اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے بارے میں قرآن تو نازل نہیں ہو گیا کہ یہ منافق ہو گیا ہے؟ کیا دیکھا تھا اور کتنی مرتبہ دیکھا تھا؟ لے آئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ نے اس کے سر کو اٹھا کے اپنے ران مبارک پہ رکھنا چاہا، کہا یا رسول اللہ ابعد رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصی، اس سر کو اپنے مبارک ران سے ہٹا دیجئے جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے. کون سا گناہ تھا؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اريد عفو اللہ، میں صرف اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں. کہا اللہ تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. قال یا رسول اللہ احس دبیب النمل، میں اپنے جسم میں چونٹیوں کے چلنے کی حرکت محسوس کر رہا ہوں. قال یا ثعلبہ، الان ثعلبہ لگتا ہے اب تو اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے. ثعلبہ بن عبد الرحمن، اور بعض نے عبد الرحمن بن ثعلبہ لکھا ہے، فوت ہو گئے. کس وجہ سے غمگین تھے اور کیا دیکھا؟ اور اگر دوسری روایت جو ساتھ میں لائی جاتی ہے کہ جب وہ جنازہ لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے اگلے حصے پہ چل رہے تھے. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ تو اتنی نہیں، کیا ہوا؟ فرمایا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اولاد نعمت ہے، ان اولادوں کو اس مصیبت سے بچائیے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت عقل مند ہیں، وہ اکیلے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور یہ نوجوانوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جہاں قیامت کے دن پاؤں ٹک گیا پہلا سوال یہ ہونا ہے، عن شبابہ فیما ابلا، تجھے جوانی دی تھی میرے بندے، تو نے جوانی گزاری کہاں تھی؟ جب تک ان چار سوالوں کا جواب نہ دے دیا، جس میں پہلا جوانی کا سوال ہے، وہاں سے قدم اٹھا ہی نہیں سکیں گے. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہر قسم کی بے حیائی اور اس طرح کے پہلوؤں سے محفوظ فرما دے.